بری دعوت ہے کہ جس میں ان لوگوں کو آنے سے روکا جائے جو آنا چاہتے ہیں اور جو آ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بلایا جائے جو نہیں آنا چاہتے. یعنی وہ لوگ جن کے آنے کی تمہیں تمنا خواہش ہوتی ہے کہ فلا بڑا آدمی، فلا وزیر اور فلا مالدار آدمی وہ میرے ولیمے کی اس دعوت میں آ جائے، لیکن وہ مصروف ہوتے ہیں تو وہ تمہاری اس دعوت میں نہیں آتے. لیکن اگر کوئی یتیم، مسکین، فقیر، غریب، وہ کہ جسے تم نہیں جانتے، اگر آ جائے تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تم فقیروں کو اور بھوکوں اور پیاسوں کو اپنے اس پنڈال سے اور دعوت کی اس تقریب سے اور ہوٹل کے اس بڑے ہال سے دھتکارتے ہو جہاں انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوتے ہیں، ان کے لیے جن میں سے جن ان لوگوں کے لیے کہ جن کی اکثریت حرام خوروں، سود خوروں اور ظالموں کی مشتمل ہوتی ہے. تو ظالم اور سود خور اور حرام خور اگر آئے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کا فقیر، اللہ کا وہ مہمان آئے جس کے بارے میں اس کا حبیب یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی ذات پر کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے تو اللہ ضرور اس قسم کو پوری کرے. ایسے فقیروں کو دھکے دے کے تم نکالتے ہو. فرمایا شر الولیمہ، ولیمہ کی یہ دعوت شر الطعام ہے. شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کی دعوت یا کوئی اور دعوت. فرمایا یہ دعوت بہت بری دعوت ہے. اس دعوت میں غریب آنے والوں کو روکا جاتا ہے اور بڑے آنے والوں کے آنے کی خواہش اور تمنا کی جاتی ہے. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ جو شخص دعوت کو قبول نہ کرے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یہ دعوت کے آداب اور اصول میں سے ایک اہم ادب اور اصول ہے کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی تمہاری دعوت کرتا ہے، تمہیں کھانے پہ بلاتا ہے، تو تم اپنے اس مسلمان بھائی کے کھانے کی اس دعوت کو قبول کرو. اگر تم نے بغیر کسی شرعی عذر کے اس کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. البتہ اگر دعوت کرنے والے کے بارے میں یہ شک و شبہ ہو اس کی کمائی حرام کی ہے یا اس دعوت میں موسیقی اور گانے بجانے کا انتظام ہے یا کوئی ایسا کام وہاں ہو جس کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ وہ کام شریعت کے خلاف ہے، تو ایسی تقریب میں جانا، ایسے کھانے کی محفل میں جانا، ایسی شادی بیاہ کی تقریب میں جانا، خواہ وہ اپنے بھائی کی شادی بھی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنے بیٹے کی شادی بھی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی شادی بھی کیوں نہ ہو، اگر کسی شادی میں عورتوں کی ویڈیو فلم بنتی ہے، اگر کسی شادی میں فلمیں لگائی اور گانے سنوائے جاتے ہیں، تو اس قسم کی کسی بھی تقریب میں شرعاً آپ کے لیے شرکت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی تقریب میں، کسی دعوت میں کوئی بھی خلاف شرع بات نہیں ہے اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو یہ گناہ ہے. اور اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے معذرت کر لی تو گویا کہ پھر آپ نے اپنی اس دعوت کا حق ادا کر دیا، یعنی آپ اس مسلمان بھائی کی دعوت کے مقابلے میں اور اس کی دعوت کی پیشکش کے جواب میں معذرت کر لیجئے کہ میری معذرت ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ضروری کام کی وجہ سے. اور اگر آپ اس دعوت کو قبول کر چکے ہیں اور قبول کرنے کے بعد اچانک کوئی ایسا ضروری کام پڑ گیا ہے کہ آپ اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکتے، تو پھر بھی تب بھی آپ سے واجب ہے کہ اپنے اس بھائی سے معذرت کر لیجیے کہ میرا بلا ضروری کام پڑ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. اور اس مسلمان بھائی سے چاہیے کہ آپ کی اس معذرت کو قبول کر لیں. یہ دعوت کے حقوق اور آداب میں سے ایک اہم حق ہے. آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ بئس الطعام طعام الولیمہ. دوسری حدیث میں ارشاد موجود ہے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء, اس لیے بھی یہ دعوت بری ہے کہ اس میں صرف مالدار لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور فقیر اور غریب لوگوں کو ترک کر دیا جاتا ہے, ان کو دعوت نہیں دی جاتی. صحیح مسلم کی اس حدیث کو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا جو بیٹیوں کے بارے میں ہے, اور یہ وہ اہم حدیث ہے کہ جس میں بیٹیوں کے فضائل کو اللہ تعالی کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عان جاریتین حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كناتين وضم أصابعه. ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جو بیٹیوں کی پرورش کی, ان کی تربیت کی, کسی کو اگر اللہ نے دو بیٹیاں دی ہیں اور اس نے اپنی ان دونوں بیٹیوں کی صحیح تربیت کی, بیٹوں اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کیا, بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح نہیں دی, بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ برابری والا سلوک کیا, اور ایسا ہمارے گھروں میں عموماً بہت کم ہوتا ہے. ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کو اللہ بیٹی دے اور بیٹا دے, اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ یہ بیٹے بڑے ہو کے شادی کرنے کے بعد ماں اور باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اس کے باوجود پتہ نہیں بیٹوں کے ساتھ پرخواب کے کیا پر لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کہ بیٹے لوگوں کے لیے کون سا وہ خزانہ لے کے آتے ہیں جس کی بنا پہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے. کسی بھی حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اگر کسی کے دو بیٹے ہوں اور وہ ان کی صحیح تربیت کرے تو اس کو یہ درجہ اور مقام ملے گا. کسی حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ اگر کسی کو بیٹے دے کر آزمائے اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے تو یہ بیٹوں کی صحیح پرورش اس شخص کے لیے جہنم سے حجاب بن جائے گا, یعنی جہنم سے یہ چیز اس کو بچائے گی, اور یہ عمل اس شخص کو جہنم سے چھٹکارا دلائے گا. کسی بھی حدیث میں بیٹوں کے بارے میں ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بیٹی نے والدین میں سے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی, اور یہ بھی تم نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بیٹی نے اپنی ماں یا باپ میں سے کسی لوگ کو اپنے گھر سے نکالا, اور یہ بھی تم نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بیٹی نے اپنی ماں اور باپ سے اپنے شوہر کو ترجیح دی, کبھی نہیں سنا ہوگا. لیکن یہ تم آئے دن سنتے ہو, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ کتنے وہ بیٹے ہیں جو اپنی بیوی کی وجہ سے اور اپنی اولاد کی وجہ سے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, اپنی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ بیٹی کی ولادت کو اور بیٹی کی پیدائش کو منحوس اور برا سمجھنا یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی جاہلیت کی یہ مشرکانہ اور جاہلانہ رسم اور عقیدہ اور خیال تھا. جس طریقے سے سورہ النحل میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, ان میں سے کسی کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں لڑکی ہوئی ہے اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بگڑ جاتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے اسے موت کیوں نہیں آ گئی اور اس کو وہ اپنے چہرے پہ مچھی یعنی ذلت و رسوائی سمجھتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹیاں دی, بیٹا دے کر لیا, اور آپ کی چار بیٹیاں ہیں اور آپ کو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی. تو اس حدیث میں بیٹیوں کی فضیلت ہے, تو اگر تم میں سے کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کی صحیح تربیت کرو, اور اگر ان کی صحیح تربیت اور پرورش کر کے ان کو صحیح طریقے سے تم اپنے گھر سے نکاح کر کے رخصت کرو گے تو تم رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنت میں ساتھ ساتھ ہو گے. تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ جنت میں حبیب رب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا؟ ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں جنت دے, جنت فردوس دے, اور جنت فردوس میں ہمیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس دے, جوار حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دیوار اور یہ بہترین پڑوس اس صورت میں مل سکتا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حتی تبلغا, یہاں تک کہ یہ بالغ ہو جائیں, جب یہ بڑی ہو جائیں تو ان کو رخصت کیا جائے. اور اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو جہیز کی وجہ سے یا مہر کی وجہ سے یا کسی اور غرض سے وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو رخصت نہیں کرتے, ان کی شادی نہیں کرتے, یہ بدترین مجرم ہے اور ان کا یہ جرم ناقابل معافی جرم ہے. ہم نے ایک واقعہ ایک درد کے موقع پہ سنایا تھا جو یہاں ہوا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص کو اللہ نے بیٹی دی اور وہ بڑی ذہین بچی تھی, اس نے تعلیم حاصل کی, اللہ تعالیٰ نے صورت و سیرت دونوں کے ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے اسے نوازا. جو رشتہ بھی آتا اس لڑکی کا لالچی باپ شرائط رکھتا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ اتنا پیسے مجھے ملنے چاہیے, دوسری شرط یہ ہے کہ فلاں چیز مجھے ملنی چاہیے, اور تیسری شرط یہ ہے کہ فلاں چیز مجھے ملنی چاہیے. ہر رشتے کو یہ واپس کر دیتا, حتیٰ کہ اس بچی کی عمر بہت زیادہ ہو گئی اور اسی غم میں یہ بیمار ہو گئی, اسی بیماری میں یہ بستر سے لگ گئی, حتیٰ کہ اس کا آخری وقت آیا, موت کا فرشتہ آیا. نزا کے عالم میں اس وقت جبکہ شدید بری حالت تھی, اس وقت اس نے اپنے والد کو بلایا اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے میرے ابا میں ایک دعا کرتی ہوں, تم اس پہ آمین کہو. تین مرتبہ کہا کہ کہو آمین, کہو آمین, کہو آمین. بعد میں تین مرتبہ اپنی دنیا سے رخصت ہونے والی اس بچی اس بیٹی کی دعا پہ آمین کہا. اب باپ یہ پریشان ہے کہ کون سی وہ دعا ہے جو رخصت ہوتے ہوئے میری یہ بیٹی کر رہی ہے. اس بیٹی نے کہا کہ اللہ تجھ پر اپنی جنت اس طرح حرام کرے جس طرح تو نے مجھ سے نکاح اور شادی حرام کی. یہ وہ بد دعا تھی کہ جس کو سن کے باپ کا دماغی توازن خراب ہو گیا اور وہ پاگل ہو گیا. اللہ نے دنیا میں اس شخص کو سزا دی کہ وہ پاگل ہو گیا, آخرت کی سزا اللہ کے پاس ایسے مجرم کے لیے محفوظ ہے. اسی طرح ہمارے ہاں وہ لوگ بھی مجرم ہیں, لڑکوں والے جو لڑکیوں کا رشتہ طے کرنے جب جاتے ہیں تو جہیز میں فریج اور وی سی آر اور ٹی وی اور گاڑی اور موٹر سائیکل اور راجو گھڑی اور نقد پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں. اتنے وہ غریب ماں باپ ہیں جو اس جہیز کی اس مصیبت کی وجہ سے آج تک اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکے اور بچیوں کی عمریں اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب وہ کوئی ان سے شادی کرنے اور رشتہ لے کر آنے والا نہیں ہے. وہ لوگ بھی مجرم ہیں جن کو اللہ نے لڑکے دیے, اور یہ لڑکے خود مجرم ہیں کہ جو دیکھتے ہوئے اور سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کو اس چیز سے روکتے نہیں ہیں کہ تم شادی کے موقع پہ لڑکی والوں سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کرنا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لڑکی کا حسب اس کا خاندان, اس کی سیرت, اس کی صورت دیکھی جاتی ہے, اس کا مال اور دنیا کی ظاہری چیزیں نہیں دیکھی جاتی. تو وہ لوگ بدترین مجرم ہیں لڑکے والے, اور وہ لڑکے بدترین مجرم ہیں جو جہیز کی وجہ سے غریب گھرانوں میں شادیاں نہیں کرتے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس عورت کا قصہ بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ میرے ہاں ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں اور وہ کچھ مانگ رہی. سیدہ کائنات یہ کہتی ہے فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ واحدہ, میرے پاس سوائے ایک کھجور کی اور کچھ بھی نہیں تھا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فقیر اور مسکین عورت کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, گھر میں کھانا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک کھجور کے. ہمارے گھروں میں ہماری بیویوں اور ہمارے گھرانے کی عورتوں کے پاس کتنا کچھ مال ہے, اور یہ اس کائنات کی سیدہ اور پوری امت کی ماں اور اللہ کے حبیب کی سب سے پسندیدہ اور سب سے غریب بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ فقیر کو دینے کے لیے سوائے ایک کھجور کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اور کچھ بھی نہیں. فأعطيتها إياها, کہتی ہے میں نے اس عورت کو وہ ایک کھجور دے دی. فقسمتها بين ابنتيها, ماں کی شفقت کو دیکھیے کہ ماں نے اس ایک کھجور کو اپنی دونوں بیٹیوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دیا. ولم تأكل منها, خود کچھ بھی نہیں کھایا. ثم قامت فخرجت, پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ام المؤمنین نے کہتی ہے کہ میں نے اسے کہا اس طرح ایک عورت آئی تھی اور اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں اور میں نے اس کو ایک کھجور دی. پورا قصہ سنایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء, جس کسی کو اللہ تعالی نے بیٹیاں دی کے آزمایا, آزمائش اس لیے کہ سب بیٹے چاہتے ہیں اور تم بھی بیٹے چاہتے تھے لیکن اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی تھیں, تو یہ آزمائش ہے. فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دے کے آزمایا تو احسن الیہن, اس شخص نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کیا ہوگا, کل لہو سترم من النار, جہنم سے جو چیز اس کے اور جہنم کے درمیان جو چیز حجاب بنے گا, ستر یعنی پردہ, جو چیز اس شخص کو جہنم سے بچائے گی وہ اس کا یہ عمل ہوگا, یعنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک, اس سے یہ شخص جہنم میں جانے سے بچ جائے گا. یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور واقعہ سناتی ہیں کہ جاءتنی مسکین تحمل ابنتین لہا, ایک اور مسکین غریب عورت آئی اس کے ساتھ بھی دو بیٹیاں تھیں, تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو تین کھجوریں دی. اس عورت نے فأعطت كل واحدة منهما, اس نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی, تمرہ یعنی ایک کھجور دی. ورفعت الى فيها, اور تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اوپر کی یعنی منہ کے قریب لے گئی. لتأكلها, تاکہ وہ خود اس کو کھا لے. فاستطعمت ابنتاها, دونوں بیٹیوں نے پھر کچھ مانگا. استطعام استفعال کی وجہ سے طلب کرنا مانگنا. فشقت التمرہ, اس نے اس کھجور کو, اس عورت نے اس تیسری کھجور کو شقت التمرہ دو حصوں میں تقسیم کیا. کانت تريد ان تأكلها بينهما, جس کو وہ یہ خود کھانا چاہتی تھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں فأعجبني شأنها, اس عورت کا یہ عمل مجھے بڑا اچھا لگا. مجھے بہت پسند آیا تو میں نے اس چیز کو فذکرت الذی صنعت لرسول اللہ, میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا کہ اس طرح ایک عورت آئی تھی اور اس نے اس طریقے کا کام کیا ہے. قال ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ, اللہ نے اس عورت کے لیے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے جنت واجب کر دی. او اعتقها بها من النار, یا یہ کہا کہ جہنم سے چھٹکارا ہو گیا. تو بیٹیوں کی ولادت اور بیٹیوں کا گھر میں ہونا یہ مبارک ہے, یہ مبارک ہے, برکت والی چیز ہے. جس گھر میں بیٹی اور بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں برکت ہوتی ہے, اور جس گھر میں بیٹی اور بیٹیاں نہیں ہوتی اس گھر میں اللہ تعالیٰ دوسرے اعمال صالحہ کی وجہ سے برکت دے تو دے, لیکن وہ برکت نہیں ہوتی جو برکت بیٹیوں کی وجہ سے خاص ہوتی ہے. اس لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جہنم اور تمہارے درمیان کوئی چیز حجاب اور آڑ بن جائے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت تمہارے لیے واجب ہو جائے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جہنم سے تمہیں آزادی اور چھٹکارا مل جائے, تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے خاندان میں ادھر ادھر بھی اس بات کو پھیلاؤ کہ لوگوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرو اور اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دو اور اپنی بیٹیوں کی اسلامی تربیت کرو, ان کو ستر, حجاب, شرم اور حیا سکھاؤ. اور میں نے بارہا کہا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی چھوٹی عمر کی بچیوں کو اس قسم کی قمیص اور فراق پہناتے ہیں جس کے نیچے پاجامہ اور سلوار نہیں ہوتی, یہ بہت بری بات ہے. بچپن ہی سے بچیوں کی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ ان کی ٹانگیں ننگی ہوں, تو بڑی ہو کر وہ کس طریقے سے اپنے لیے پردے کو اور شرم اور حیا کو قبول کریں گے. تو اپنی بیٹیوں کی پرورش بچپن ہی سے حجاب پہ کرو, پردے پہ کرو, حیا اور شرم پہ کرو, اور ان کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو پوری امت کی مائیں ہیں اور صحابیات اور خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات آپ کی بیٹیاں, ان کے تذکرے کرو, ان کا ذکر کرو تاکہ ان بیٹیوں کے دل میں ان کے بارے میں محبت کے جذبات پیدا ہوں اور ان بیٹیوں کے دل میں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا یہ آسان ہو جائے. اسی طریقے سے ہمارے سامنے وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم اور عورت کے حقوق کی نشاندہی کی ہے. فرمایا اللہم انی, یہ حدیث ابو شریح خویلد بن عمر الخزاعی رضی اللہ عنہ روایت کی اور یہ نسائی میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم انی احرج حق الضعیفین, اے اللہ میں جو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں تیرے سامنے اس چیز کو بیان کرتا ہوں, یعنی دعا اور دعائیہ جملے میں اس چیز کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو میں لازم کرتا ہوں. انی احرج, امام النووی نے آگے چل کے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ وما انا احرج الحق الحرج وهو الاثم, یہ گناہ ہے. یعنی میں جو وہ آدمی ہیں جن کے بارے میں ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا یا ان کے ساتھ زیادتی کرنا اس چیز کو بڑا گناہ قرار دیتا ہوں. الیتیم والمرأة, یتیم اور عورت, ان دونوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا یا ان کے ساتھ زیادتی کرنا اس پر میں گناہ کو لازم قرار دیتا ہوں. یعنی کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اپنی بیوی یا اپنی والدہ یا اپنی بہن یا اپنی خالہ یا رشتے کی وہ عورتیں جن کا اس پر حق ہے اگر یہ ان کے حق ادا نہیں کرتا، بیوی کا حق تو ادا کرتا ہے لیکن ماں کا خیال نہیں ہے. وہ رات کی تنہائیوں میں آخر شب تمہارے لیے اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کے دعا کرتی ہے، وہ ماں اس کے حقوق کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے. یا وہ بیوی کہ جس کے حقوق اللہ نے قرآن میں بیان کیے، جس کے حقوق حدیث میں بیان کیے گئے، وہ بیٹی جس کے حقوق قرآن و حدیث میں موجود ہیں. وہ فرمایا کہ یتیم اور عورت کا وہ بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، جو ان کے حقوق ادا نہیں کرتا اس پر گناہ کو میں لازم قرار دیتا ہوں. گویا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی اس کو اہمیت نہ دے. امام النووی نے آگے چل کے لکھا، بمن ضیع حقهما، وہ شخص جو ان دونوں میں سے کسی کے حق کو ضائع کرے. اور ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کا معنی یہ ہے، واحذر من ذلك تحذيرا بليغا واهجر عنه زجرا اكيدا. میں سخت تحذیر مختلفی کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور واحذر عنه زجرا اكيدا، اور سخت تاکید کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتا ہوں. یعنی یہ بڑی سخت بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تم عورتوں کے حقوق ادا نہ کرو. جس طریقے سے تمہارے اوپر تمہاری اپنی جان کا حق ہے، اسی طریقے سے تم پہ ان عورتوں کا بھی حق ہے جن کے حقوق کو قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے. اور والدہ، بیوی، بہن، بیٹی اور وہ رشتے کی خواتین جن کے حق قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرك حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن، رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا. فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. اس کتاب
ریاض الصالحین کے 33 باب کی یہ آخری 3 احادیث ہیں. پہلی جو حدیث آج پڑھی گئی ہے اس کی تشریح گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے، جس کو امام النسائی نے اپنی سنن میں نقل کیا، اور یہ وہ باب ہے جس باب میں امام النووی نے عورتوں اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں احادیث کو جمع کیا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے مصعب، مصعب بن سعد بن ابی وقاص، اور یہ مصعب 103 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ جلیل القدر اور مشہور تابعین میں سے ہیں. یہ مشہور تابعین میں سے ہیں اور یہ فقہ ہیں، اور انہوں نے علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن عمر اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے علم حاصل کیا. ان سے روایت کی ہوئی اس حدیث کو امام النووی نے یہاں نقل کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور یہ حدیث حدیث مرسل ہے. حدیث کی اقسام میں جو پہلا مرتبہ ہے وہ حدیث صحیح کا ہے، اور دوسرا مرتبہ ہے حدیث حسن کا. اور جس حدیث میں صحیح اور حسن کی شرائط نہیں پائی جاتی اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے. اور ضعیف حدیث کو بیان کرنے کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ آیا کسی ضعیف حدیث کو بیان کیا جائے یا اسے بیان نہ کیا جائے. جمہور علماء نے ضعیف حدیث کو مشروط طور پہ بیان کرنے کی اجازت دی ہے، وہ حدیث ضعیف جس کا تعلق عقائد سے نہ ہو، اور وہ حدیث ضعیف جس کا تعلق حرام و حلال سے نہ ہو، اور وہ حدیث ضعیف جو بہت زیادہ ضعیف کمزور نہ ہو، یعنی ضعیف جدا نہ ہو. یہ 3 اہم شرطیں ہیں. فرمایا کہ ان 3 شرطوں کا لحاظ کر کے حدیث ضعیف کو بیان کیا جا سکتا ہے جس کا تعلق فضائل سے ہو، کسی شخص کو رغبت دلانے کے لیے، اس کے دل کا رغبت پیدا کرنے کے لیے، فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے، نیکیوں کے بارے میں اس کی طبیعت اور اس کے دل کو مائل کرنے کے لیے مشروط طور پہ ضعیف حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے. البتہ جو حدیث ضعیف جدا بہت زیادہ کمزور ہو، یا جو حدیث موضوع ہو جھوٹی حدیث ہو، اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اسے ہرگز بیان نہیں کیا جائے گا. اور احادیث کے معاملے میں ہمیں یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ کسی بھی حدیث پر اس وقت تک مکمل اعتماد نہ کریں، اور اس چیز کو کافی نہ سمجھیں جس طریقے پہ بعض لوگ جو علم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں، اور بعض لوگ جو بیان کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، ان کے جملے ان کے لبوں پہ اور ان کی زبان پہ یہ جملے عام ہو جاتے ہیں، رٹ لیتے ہیں وہ اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہم نے بارہا اس طرف توجہ تمام ساتھیوں کی مبذول کرائی ہے کہ لفظ حضور کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ حضور کے معنی ہیں حاضر ناظر. لکھا ہوتا ہے کتابوں میں حضور اقدس، لوگ جو یہ کہتے ہیں اس کا استعمال مجازن جائز ہے، لیکن احتیاط کے پیش نظر ہم اس کا استعمال جائز اس لیے نہیں سمجھتے کہ حضور کہنے سے یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، جو کہ اہل بدعت اور اہل شرک کا عقیدہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت طاری نہیں ہوئی، ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ اس طرح زندہ ہے جس طرح ہم لوگ دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی حیات اس پہ امت کا اتفاق ہے, لیکن یہ حیات برزخی ہے, حیات دنیاوی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ حیات برزخی ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس قسم کی حیات ہے, لیکن دنیاوی حیات سے یہ حیات بالکل مختلف ہے, اور دنیاوی حیات کو اس حیات میں قیاس نہیں کیا جا سکتا. ورنہ یہ بات عقل کیسے مانے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے تو کیا صحابہ نے زندہ نبی کو مٹی ڈالی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا, صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ جب صحابہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ مٹی ڈال کے آئے, وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ انس سے یہ کہتی ہیں کہ ارے کیف طابت انفسکم وانتم تحمون التراب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں تمہارے دلوں میں کیسے اجازت دی, تم کیسے اس بات پہ تیار ہو گئے کہ تم اپنے ہاتھوں سے رسول کو مٹی ڈالتے. یہ صدمے کی وجہ سے جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والد کے انتقال پہ پہنچا تھا, اس صدمے کی بنا پہ کہا کہ تمہیں کیسے تمہارے دلوں نے اس بات کی اجازت دے دی کہ تم اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے. اور پھر جو قصیدہ لکھا بیٹی نے اپنے والد کے انتقال پہ, کہا کہ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام لصرنا لیالیا, مجھ پہ میرے بابا کے انتقال کی جو کیفیت ہے اس نے مجھ پہ رنج اور غم کی وہ پہاڑ توڑے, اور اتنے تکلیف ہوئی ہے مجھے کہ یہ تکلیف اگر دل کو پہنچتی تو دن رات بن جاتا. لیکن اس کے باوجود تو معاملہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو استعمال کرنے سے متعلق بات آ گئی تھی, تو میں نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی. جو حدیث کو بیان کرتے ہیں تو احتیاط کی جائے, اور خاص طور پر جو حدیث بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے یا موضوع ہوتی ہے اس کا بیان کرنا کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے, کوئی بھی ہو, وہ عام آدمی ہو کہ وہ محدث ہو, صاحب علم ہو کہ وہ جاہل ہو. لیکن وہ ضعیف حدیث کے جو فضائل سے متعلق ہے, جس میں فضائل کو بیان کیا جاتا ہے, اور وہ ضعیف حدیث کے جو ضعیف الجدہ نہیں ہوتی, بہت زیادہ ضعیف نہیں ہوتی, اس میں عقائد کو بیان نہیں کیا جاتا, صرف فضائل کی بات ہوتی ہے, تو جمہور علماء یعنی علماء کی اکثریت اور محدثین نے ایسی ضعیف حدیث کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے. اگر اس اجازت پر لوگ تنقید کریں, جس طریقے سے کہ اس دور میں یہ عادت ہو گئی ہے کہ دو چار کتابیں پڑھنے والا ہر شخص اپنے آپ کو مفتی عالم اور محدث سمجھنے لگتا ہے, اور اس آخری دور کے لوگ اب یوں کرنے لگے ہیں کہ پہلے دور کے لوگوں پہ لام تان کرنے لگے ہیں. اور میں نے بتایا کہ حدیث میں بلکہ احادیث میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی جن بڑی بڑی اہم نشانیوں کو بیان کیا ہے, ترمذی کی ایک حدیث میں 15 ہے, تو فرمایا کہ ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, جب آخری دور کے لوگ پہلے دور کے لوگوں پہ لان تان کرنے لگے. تو ضعیف حدیث کو مشروط طور پہ بیان کرنے کی اجازت ہے, اور جو لوگ اس اجازت پر تنقید کرتے ہیں وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے, وہ بہت کم عمر ہیں اور بہت چھوٹے ہیں اس معاملے میں, اس لیے ان کو اپنی زبان طویل نہیں رکھنی چاہیے, بلکہ سلف صالحین اور ائمہ اربعہ اور دوسرے جو متقدمین علماء گزرے ہیں ان کے بارے میں ادب و احترام کا جذبہ ان کے ہاں موجود رہنا چاہیے. وغیرہ اگر یوں ہی ہر شخص پہ تنقید کر لی جائے اور ہر صاحب علم کی کسی بھی ایک معمولی سی کمزوری کو اچھالا جائے, خاص طور پہ ضعیف حدیثوں سے متعلق, تو پھر خود صحیح بخاری میں یہ ضعیف حدیث کیسے آ گئی ہے؟ فرمایا امام النووی نے اور رواہ البخاری ہکذا مرسلہ, امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو اسی طرح بیان کیا ہے, اور یہ حدیث مرسل ہے. حدیث مرسل ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے, جو جھوٹی حدیث ہے اس کو کہتے ہیں حدیث موجود، وضع سے نکھلنا رکھنا، اور یہ حدیث موجود بھی حدیث ضعیف ہی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. جو حدیث ضعیف کی سات مشہور قسمیں ہیں، ارشاد فرمایا کہ ایک یا ایک سے زیادہ راوی اگر مختلف مقامات سے منقطع ہو، جیسے کہ آپ اس حدیث کا متن پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کہ وہاں مصعب بن سعد، اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی، تو جہاں سے وہاں شروع ہوتا ہے یہ حدیث کے متن کا آغاز ہے، اور جہاں اختتام ہوتا ہے یہ حدیث کا آخری حصہ ہے. وہ فرمایا کہ اگر حدیث کے آخر میں کوئی راوی ثابت ہے، صحابی اور تابعی اور رسول، تابعی صحابی کا روایت کرتا ہے، اور صحابی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات یا کسی عمل کو نقل کرتا ہے، وہ فرمایا کہ سند کے آخر سے سند جو ہے وعن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخر میں جو راوی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے. آخری راوی صحابی ہوتا ہے. رسول کے اور تابعی کے درمیان میں صحابی ہوتا ہے. اگر وہ صحابی ثابت ہو، روایت میں موجود نہ ہو، اور تابعی یہ کہیں، تابعی یہ کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں، کیونکہ سند کے آخر میں جو صحابی تھا وہ ثابت ہوا موجود نہیں ہے، تابعی نے رسول کو تو نہیں دیکھا، تو وہ کس طرح حدیث کو بیان کرتا ہے؟ اس لیے یہ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث مرسل. اور حدیث مرسل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں یہ قابل حجت ہے کہ روایت کرنے والا تابعی اور تابعی سے جنہوں نے روایت کی ہے یہ سب کے سب کے کا ہو، ان کا اعتماد کیا جاتا ہو، اس صورت میں حدیث مرسل قابل حجت ہے. ورنہ اکثر علماء نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مرسل یہ اس سے زمین نہیں لی جا سکتی، حدیث مرسل ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے. جب امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں ضعیف حدیث کو بیان کرتے ہیں آپ کی تکلیف نہیں ہوتی، تو پھر اگر کسی اور کتاب میں مزائل کے لیے کسی ضعیف حدیث کو بیان کر دیا گیا تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی؟ اور خود صحیح مسلم ہے ضعیف حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر ضعیف حدیثیں موجود نہ ہوں. محدثین نے اس لیے بیان کی ہے کہ ان کے اندر لوگوں کو رغبت دلانے والے الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جو موجود ہوتی ہیں، اور جو حدیث ضعیف جدا بہت زیادہ ضعیف نہیں ہوتی، اور ان احادیث میں عقائد اور معاملات اور حرام و حلال کے مسائل نہیں ہوتے بلکہ مسائل ہوتے ہیں. جیسے اس حدیث کی فضیلت کی تو امام بخاری نے مسائل کے اعتبار سے اس حدیث کو بیان کر دیا، اور اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ان اقسام میں ایک قسم وہ ہے کہ ایک راوی اس سنت کا، ایک راوی یا سارے راوی اگر یہ ابتدائی سنت سے منقطع ہو، ایک راوی یا سارے راوی سنت کے شروع ہی سے یہ منقطع ہو، اس حدیث کو حدیث معلق کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک یا ایک سے زیادہ راوی مختلف مقامات سے ثابت موجود نہ ہو، اس حدیث کو حدیث منقطع کہا جاتا ہے. اور دو یا دو سے زیادہ راوی درمیان سند سے اگر